بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. سورة النحل کی آیت نمبر 51 اور 52 ہے. اس سے پہلے آیت سجدہ ہے اور وہ جو آیت ہے سجدہ کی اس کے معنی پڑھ دیتا ہوں, پھر ان آیات کے معنی. حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اللہ ہی کی مطیع ہیں, فرما بردار ہیں, کہنا ماننے والی ہیں. جیسا عرض کیا ہے کہ ہمیں حکم ہے مطیع ہونے کا, اطاعت کا, اللہ کی اطاعت کا حکم ہے. اطاعت کہتے ہیں ہنسی خوشی کہنا ماننے کو, ہنسی خوشی مان لیا اس کو کہتے ہیں اطاعت. تو یہ فرما رہے ہیں حق تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہی کی مطیع ہیں, یعنی ہنسی خوشی کہنا ماننے والی ہیں. جتنی چیزیں چلنے والی ہیں داب آسمانوں میں اور زمینوں میں, اور بالخصوص فرشتے بھی, اور وہ تکبر نہیں کرتے, وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں, جو کہ ان پر بالا دست ہے اور ان کو جو حکم کیا جاتا ہے وہ اس کو کرتے ہیں. یعنی فرشتوں کی یہ خاصیت ہے. اور پھر اس کے بعد یہ آیات ہیں, آیت نمبر 51 اور 52 سورۃ النحل کی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلام حق تعالیٰ کا ہے, اور حق تعالیٰ فرما رہے ہیں وقال اللہ, یہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں, کیوں تاکید ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو یا زیادہ معبود مت بناؤ, بس ایک معبود وہی ہے, تو تم لوگ خاص مجھ سے ہی ڈرا کرو, اور اس کی ہیں, یعنی اس کی ملک میں ہیں سب چیزیں جو کچھ کے آسمانوں اور زمینوں میں, یعنی وہی مالک ہے. اور لازمی طور پر اطاعت بجا لینا, بجا لانا اسی کا حق ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس کی ہنسی خوشی فرما برداری کی جائے. تو کیا پھر بھی اللہ کے سوا تم اوروں سے ڈرتے ہو؟ افغیر اللہ تتقون, اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں سے کیوں ڈرتے ہو؟ اب یہ آیات جو ہیں یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے ہیں جو دین میں ہیں, جو دین میں ہیں لیکن ساتھ ساتھ گڑبڑ کرتے رہتے ہیں. یعنی خاص ہم شکل دینداروں کی ہے لیکن دو معبود بنائے ہوئے ہیں, ایک معبود نہیں بنایا ہوا ہے. نماز بھی پڑھتے ہیں, تہجد بھی پڑھتے ہیں, بزرگوں سے بھی تعلق ہے, عورتوں کا بھی مردوں کا بھی. معبود دو ہیں, ایک اللہ تعالیٰ کو بھی معبود بنایا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ شیطان کو بھی معبود بنایا ہوا ہے, یہ اپنے نفس کو معبود بنایا ہوا ہے, اپنے نفس کی خواہشات پورا کرتے ہیں. تو یہ آیت ہم پہ بڑی منطبق ہوتی ہے. پھر سے عرض کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو معبود مت بناؤ, بس ایک معبود وہی ہے, تو تم لوگ خاص مجھ سے ہی ڈرا کرو, اور اسی کی ہیں سب چیزیں, وہی مالک ہے جو کچھ کے آسمان اور زمینوں میں ہے, اور لازمی طور پر اطاعت بجا لانا اسی کا حق ہے. فرمبرداری کرنا تو صرف اللہ کا حق ہے. تو کیا پھر بھی اللہ کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ کیسے ڈرتے ہیں؟ مختلف واقعات ہیں, اپنا جائزہ دیجیے. کہ جس وقت ہمارے رشتے داروں کا معاملہ آ جائے, ہمارے اپنے خود نفس کی خواہشات, اس وقت ہم دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں. ایک تو ظاہری ہے, اب اس میں صوفی تو ظاہری میں کم مبتلا ہوتا ہے, لیکن بات نہیں اندر اندر نیت کا خراب ہو جانا اس میں بہت ابتلا ہے. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ, جو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے بہت ہی خاص علفاء میں سے تھے, جن کے بارے میں یہ فرماتے ہیں شاید مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ یوں تو علفاء حضرت کے بہت تھے, لیکن جس میں حکیم الامت رحمۃ اللہ کا بالکل رنگ ہو وہ حضرت عارفی تھے, اتنی بڑی ہستی تھی. وہ فرماتے ہیں اسی بات کو انہوں نے فرمایا ہوا ہے اس انداز سے, ان کا انداز تھا. وہ فرماتے ہیں ایک بات یاد رکھنا, شیطان کی پیروی بھی کرو اور خدا کی محبت کا دم بھی بھرتے رہو, یہ دونوں ساتھ ساتھ نہیں ہوں گے. ہم خدا خواہی وہ ہم دنیا دوں, این خیال است و محال است و جنون، یہ تو محال ہے، جنون ہے، پاگل پن ہے. ایک طرف تم چاہو کہ ہم اللہ کے بھی بن جائیں، اور ساتھ ساتھ چاہتے ہو کہ کفار کے بھی شیوہ اختیار کریں. چنانچہ عورتوں میں بھی اور مردوں میں بھی بکثرت یہ ہے، نفس پرستی ہے، شیطان پرستی ہے، ساتھ ساتھ چونکہ یہ بالکل ہم پہ منطبق ہے، ہم باز نہیں آتے ان چیزوں سے جو کہ کفار کا شیوہ ہے، اپنی خواہشات سے باز نہیں آتے، اپنے دین کو ضائع کرتے رہتے ہیں. پھر فرماتے ہیں ہمارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارف رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو کہہ کے کہ ایک بات یاد رکھنا، شیطان کی پیروی بھی کرو اور خدا کی محبت کا دم بھی بھرتے رہو. ایک طرف تو تم تہجد بھی پڑھتے ہو اور نماز بھی پڑھتے ہو، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، ٹکنے سے اوپر پاجامہ ہے، عورتیں ہیں وہ جو ہیں برقع بھی پہنے ہوئے ہیں، پردہ بھی کرتی ہیں، نمازیں بھی پڑھتی ہیں، اور بزرگوں کو سے تعلق بھی ہے، اور بزرگوں سے تعلق کا بعض کو بہت دعویٰ بھی ہے، لیکن جب موقع آتا ہے وہی اپنی کریں گے. عورتیں بھی مرد بھی خود اپنا جائزہ لیں، میں کیا عرض کر سکتا ہوں، ہم خود اپنا جائزہ، میں خود یہ بیان آج یہ مضمون اس لیے کر رہا ہوں کہ خود اپنے لیے نصیحت کہ ہم کہاں کہاں شرارتیں چالاکیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ بھی ہمارے اختیار میں نہیں کہ صرف ایک اللہ کو معبود بنا لیں اور اسی کی اطاعت کریں اور غیر اللہ سے ڈرے نہیں. یہی ہے نا اس آیت کا خلاصہ، غیر اللہ سے ڈرے نہیں. یہ بھی ہمارے اختیار میں کہاں ہے، اس کی توفیق بھی دیں گے تو اللہ تعالیٰ دے. اور ہم عبادات بھی جو کرتے ہیں، ہمارا حال یہ ہے نا یہ کہ دو معبود نہ بناؤ، ہم نے دو معبود بنائے ہوئے، دل میں کچھ اور بسایا ہوا ہے. چنانچہ نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری نماز رسمی ہے، دل میں تو کچھ اور بھرا ہوا ہے. میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. دماغ میں تو خناس بس دنیا کا بڑا ہوا ہے، یہ خبر چل رہی ہے، وہ خبر چل رہی ہے، ساری خبروں کو تم چلا رہے ہو جسے تمہیں کچھ فائدہ نہیں، تو نماز میں تمہیں کیا ملے گا. فرماتے ہیں ہم عبادات بھی محض رسمن ادا کرتے ہیں، اس میں روح بھی نہیں. روح کیسے ہوگی جب تم نے دو معبود بنا لیا. یہ ہمارا حال ہے، میں اپنا حال عرض کر رہا ہوں اور اپنے احباب کا، میں کسی کو نہیں کہہ رہا. داڑھی والے یہ لوگ انہیں سے مخاطب ہوتا ہوں، اپنے احباب سے مخاطب ہوں، خود اپنے آپ سے کہ تم نے کیوں دو معبود بنا لیا، تم کیوں ڈرتے ہو غیروں سے. جو کام ہمارا ہوگا صرف اس لیے ہوگا کہ مخلوق کیا کہے. شادیاں ہیں تو اسی انداز سے، گھر کا رہن سہن ہے تو اسی انداز سے، فیشن ہے تو اسی انداز سے، پھر ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ نعمتوں کو سلب کر دیا جائے. فرماتے ہیں ارے یہ ساری چیزیں تم سے کیوں سلب کی گئیں؟ اس لیے کہ تم راضی ہو گئے، مانوس ہو گئے فسق و فجور کی زندگی. کبھی اس سے گھبرا کر تو دیکھو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کر تو دیکھو، اصل کام کرنے کا نہیں. کلام پاک کی تفسیر بہت پڑھتے ہیں کہ اپنی خواہش پوری کر دی، کہ آنکھیں بھی جھک گئیں، ٹیلی ویژن بند کر دیا، فضول چیزیں چھوڑ دیں، انٹرنیٹ کو چھوڑ دیا، غصہ ختم کیا. کیا ہے یہ؟ کیا ہے؟ کیا آخر ہے؟ کیا حق تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں یہ؟ اور یوں فرما رہے ہیں وقال اللہ، عجیب بات ہے، وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین. یہ حق تعالیٰ خود فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قال اللہ، اس سے زیادہ قال اللہ اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ سب سے زیادہ قال اللہ تو وہ ہے جس کو حق تعالیٰ بھی یوں بیان فرمائے کہ قال اللہ، قال اللہ، وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد. ارے اللہ تعالیٰ تو ایک ہے، تم نے کہاں سے دو معبود بنا دیے؟ تب یہ حضرت ڈاکٹر علیہ السلام تو لے کے الفاظ میں جو کچھ بھی ہے آپ کے سامنے عرض کر دیتا. فرماتے ہیں یہ جو ہم نے دو معبود بنائے ہوئے، تو ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ ہم آپ کا. ان فساق و فجار کا نہیں ذکر ہو رہا ہے جو ہر قسم کے گناہوں میں آدمی، ان کا ہو رہا ہے جو کہ اس طرح سے دو معبود بنائے ہوئے ہیں کہ ظاہر تو بڑا اچھا ہے، جنید معلوم ہوتے ہیں، لیکن اپنی خواہشات ہی پہ عمل کرتے ہوتے ہیں، اپنی اصلاح کی کوئی کوشش نہیں. چنانچہ آپ دیکھ جائیے پوری امت مسلمہ کا شور ہے، اندازہ تو کیجیے امت مسلمہ کا حال. داڑھی والے، نمازیں پڑھنے والے سب ہیں، تفسیر سننے والے، بتانے والے سب ہیں، لیکن یہ بتائیے کتنے حضرات ہیں اس دنیا میں جو اپنی اصلاح میں لگے ہوئے، جو اصل چیز پڑھ رہے ہیں؟ کہاں ہیں؟ آٹے میں نمک نہیں. حتیٰ کہ بزرگوں کے ساتھ جو لوگ متعلق ہوتے ہیں اور نام لیتے ہیں کہ ہم تو فلاں سے متعلق ہیں، ان سے میری ہمارا اصلاحی تعلق ہے، وہ بھی اپنی اصلاح کیا کراتے ہیں؟ خاک میں. اگر کبھی کچھ پوچھتے بھی ہیں تو بس ہمیں یہ مشکل پڑ گئی، یہ مرض ہو گیا، یہ مصیبت آ گئی، اب میں کیا کروں. میں باس کو تو لکھ دیتا ہوں کہ بھائی میرا یہ دائرہ کار نہیں ہے، میرا دائرہ کار تو صرف یہ ہے کہ آپ یہ پوچھئے کہ گناہ چھوڑنے کی تدبیر بتائیے، وہ میں بتاؤں گا. سمجھ رکھا ہے ایک تبرک کی چیز ہے، ان سے کچھ مل لو، لے لو، ہمارے مسائل حل ہو جائیں. خیر یہ بھی ایک درجے میں عقیدت ہے، دین کی بھی غنیمت ہے، ایک درجے میں کافی نہیں. سندیا یہ ہوتا ہے کہ بڑی پریشانیوں میں لوگ پڑے، لیکن پریشانی ہے کیوں؟ پریشانی اس لیے کہ ہم نے دو معبود بنا رکھے. دیکھیے توحید وہ چیز ہے جو سارے گناہ چھوڑا دے گی. توحید عجیب چیز ہے. اور پھر حق تعالیٰ یہ کرتے ہیں جس کے دل میں توحید کامل ہوتی ہے جو سوائے اللہ کے کسی کی پرواہ نہیں کرتا. لیکن یہ وہی کر سکتا ہے جو اپنے نفس کی اصلاح کرا چکا ہو, کیونکہ بظاہر تو وہ دعویٰ کرے گا کہ میں تو صرف اللہ کی پرواہ کرتا ہوں, لیکن وہ حقیقت میں اپنے نفس کی ہی پرواہ کر رہا ہوگا. یہ چیز باریک ہے. تو یہ پریشانیاں آئیں گی, پھر مصیبتیں آئیں گی, پھر بلائیں آئیں گی. چنانچہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں جتنی مصیبتیں تم پہ آتی ہیں تمہارے اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. کیا حق تعالیٰ نہیں فرما دیا یہ؟ پھر کیسا شکوا شکایت کرتے ہو؟ تو جب مصیبت کا احساس ہو, بیماری کا احساس ہو, پریشانی کا احساس ہو, تو کرنا کیا ہے؟ توبہ کرو, اصلاح کرو. یاد رکھیے جب تک کہ یہ چیز ہوگی کہ تمہارے دل کے اندر دو معبود گھسے ہوئے ہیں کسی نہ کسی درجے میں, تم مصیبتیں مبتلا رہو, تم پریشان. سکھ میں بس وہ ہے جو موحد کامل ہے, جو اللہ کا ہو گیا. فرماتے ہیں ہمارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ, بھائی ذرا غور کرو کہ یہ پریشانیاں, یہ بلائیں, یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ وہ گھرانے جو کبھی شادی خانے تھے اب غم کدے کیوں بن گئے؟ شادی میں جو روپیہ پیسہ خرچ کیا تھا, جو زینت و آرائش کی تھی, جو شاندار دعوتیں کی تھی, اس شادی کا انجام کیا ہوا؟ اکثر گھرانوں میں, سب میں تو نہیں, اکثر گھرانوں میں بڑا حسرت ناک اور الم ناک نقشہ دکھائی دے گا. شادی کے کچھ دن بعد ہی میاں بیوی میں کھٹ پٹ شروع ہو جاتی ہے, تلخیاں بڑھتی ہیں, نفرت پیدا ہوتی ہے اور زندگی عذاب بن جاتی ہے. کیونکہ دونوں جو ہیں میاں بیوی, دونوں دوسرے کے حقوق ادا کرنا نہیں جانتے, وہ اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہوتے ہیں اور شیطان کے آلہ کار بن جاتے ہیں. چنانچہ پورا کنبہ پریشان ہو جاتا ہے. سوچو ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ یہ کام اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں کیا گیا تھا. اس میں نام و نمود تھا. کیا ہے نام و نمود؟ دو معبود ہیں. ایک طرف تم کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نمازی ہیں اور یہ کرتے ہیں اور عمرے کرتے ہیں اور حج کرتے ہیں اور فلاں کرتے ہیں اور صدقہ کرتے ہیں اور خیرات کرتے ہیں, اور دوسری طرف لوگوں کے لیے تم کیا کیا کر رہے ہو؟ صرف ان میں نام پیدا کرنے کی, طرز زندگی تک اپنا کفار کا بنایا ہوا ہے. تو کیا تھا اس میں؟ نام و نمود تھا. نام و نمود کا یہ انجام ہوتا ہے. اس میں اپنی بڑائی کا اظہار تھا, اس میں اسراف تھا, اور اس میں سراسر اسلام سے انحراف تھا. اللہ کی نافرمانی تھی اور نفس کی خوشنودی تھی, اس لیے انجام بھی ایسا ہی ہونا چاہیے, کیونکہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. تم تو اپنے دل میں بساؤ دو اور پھر کہو کہ خرابیاں پیدا نہیں ہوں گی, پریشانیاں نہیں ہوں گی, یہ ممکن نہیں. ہمارے حضرت نواز صاحب بار بار کہتے تھے میں خوش کسی کو نہیں دیکھا, بس اسی کو دیکھا جو اللہ کا, اسی کو خوش دیکھا. ان کی خوشیاں کیا پوچھتے ہیں؟ ان کے لیے تو دنیا جنت بنا دی جاتی ہے. اسی دال روٹی میں ان کو جنت کے کھانوں کا مزہ آتا ہے. وہ ایسے مست ہوتے ہیں کہ ان کا کیا پوچھنا ہے. ہمارے حضرت کبھی کبھی کہہ دیتے تھے, حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ, ارے ہم ان کے ہیں, ہمارا پوچھنا کیا, ہم ان کے ہیں. ان کے دل میں تو ایک سیکنڈ کے لیے ملال افسردگی کہیں آ ہی نہیں سکتی. فرمایا کہ اس وقت انسان دین سے بیگانہ ہو کر حیوانوں کی طرح زندگی بسر کر رہا ہے. الا ماشاء اللہ, حیوانوں کی زندگی ہے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس زمانے میں کچھ لوگوں کو دین کا اہتمام ہے اور اپنے اعمال کی درستی کی فکر ہے. شکر کریں یہ چیز اگر حاصل ہے کہ اپنے اعمال کو درستی کی فکر ہو, تب تو دین ہے. اس درستی کی فکر نہیں ہے تو دین کہاں سے حاصل ہو سکتا ہے؟ اور درستی نہیں ہو سکتی جب تک کسی اللہ والے کا ہاتھ پکڑ کے اپنا سارا کچا چٹھا نہ بتاؤ. ناممکن ہے. میں آپ کو اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں. ایک شروع کا زمانہ تھا, میں مکہ مکرمہ آیا تھا. ڈاکٹر عبد الواحد صاحب رحم اللہ بہت عجیب ہستی تھی, بہت بے تکلف دوست آخر ہو گئے تھے. ان کے پاس جب گیا ایک مرتبہ اسی زمانے میں, شروع کے زمانے میں, تو میں نے ان کو کہا کہ ایک فلاں مسئلہ تھا اس کا میں نے یوں علاج کر لیا. کہنے کہ یہ علاج بس ایسے ہی ہوگا تھوڑے دن کا, جب تک کسی اللہ والے کو اپنا حال بتا کر ان سے علاج نہیں کراؤ گے وہ علاج نہیں, خود سے علاج نہیں ہو سکتا. تو اپنے اعمال کی درستی کی جن کو فکر ہے بہت کم کو ہے, بہت کم لوگ ایسے جو خطوط لکھنے والے ہیں وہ بھی بس اکثر الٹ سلٹ ہی باتیں لکھتے ہیں. اپنی اصلاح کا پوچھنا اور اپنے عیب کا بتانا یہ بہت کم ہے مگر اللہ کا شکر ہے تو وہی کامیاب لوگ ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے بزرگوں کے توسط سے اسلام اور ایمان ہم اور حق ہم پر واضح کر دیا. ارے شکر کرو. حکیم الامت رحمۃ اللہ, ابھی کلی کسی سے بات ہو رہی تھی, میں نے کہا کہ حق کہاں ہے, حق کہاں ہے؟ میں کہتا ہوں کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں حق ہے, اور میں صرف اکیلا نہیں کہہ رہا, بہت بڑے بڑے جید علماء اور خلفاء اور شیوخ سے پوچھ لو ایک لائن لگی. حضرت ڈاکٹر عبد الواحد صاحب رحم اللہ کے پتہ نہیں پانچ یا چھ شیخ ہوئے, سب سے خلافتیں ملی. یہاں مکہ مکرمہ میں رہے, پھر بعد میں ریاض میں رہے, سارا زندگی اپنی عربوں میں گزاری، عربی اپنا بولنا چالنا عرب اہل عرب کی طرف سے تھا، اہل زبان کی طرف تھا، گھر کی زبان عربی تھی، لیکن تعلق کن سے تھا؟ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے لوگوں، اسی طرح سے جتنوں کو دیکھ لیجیے. تو میں یہ کہا کرتا ہوں، یہ بتاؤ کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں حق ہے یا نہیں؟ نہیں ہے تو ثابت کرو، چیلنج ہے، ثابت کرو. اور اگر ہے تو پھر حق کو کیوں نہیں پکڑتے؟ حق کو چھوڑ کر غیر حق کی طرف کہاں جاتے ہو؟ حق تو ایک ہی ہوگا، حق دو نہیں ہو سکتا. انہوں نے تو وہ طریقہ پیش کیا جو پرانوں کا طریقہ تھا، جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے چلا آ رہا تھا. ہے کسی کو شک، ثابت کر کے دکھا. لیکن اگر حق پہ ہیں تو حق کے پیچھے کیوں نہیں چلتے؟ کہ حق کو چھوڑ دیا جائے اور الٹا حق کو بعض لوگ غلط بتلائیں. ہم ہی صحیح ہیں، آپ کہہ صحیح ہو گئے. سارے بڑے بڑے علماء جنہوں نے کچھ بھی خدمت کی ہے دین کی، ہندوستان اور پاکستان میں اگر کوئی ہے تو آپ دیکھ لیجیے کہاں سے نکلے گا وہ حکیم الامت رحمۃ اللہ کے سلسلے کا نکلے. آپ کو چیلنج ہے، آپ جا کے دیکھ. تو پھر جب یہ اتنے بڑے حق والے تھے، ان کے پیچھے کیوں نہیں چلتے؟ تو اگر اپنے اعمال کی درستی کی فکر ہوگی تو تم جاؤ گے اہل حق کے پاس. لیکن تمہارے دل میں دو معبود گھسے ہوئے ہیں، تمہاری اپنی خواہشات ہیں، اس لیے حق نظر نہیں آتا. چنانچہ ابھی پڑھ رہا تھا امام الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات، اس میں انہوں نے عجیب بات لکھی ہے کہ کسی کو پکڑو اصلاح کے لیے تو کامل کو پکڑو، غیر کامل کو پکڑو گے تو تم تباہ ہو جاؤ گے. ایسا ہی ہے جیسے کسی اناڑی ڈاکٹر کے ہاتھ میں کوئی مریض اپنے آپ کو دے دے. ہرگز ایسا نہ کر. دین کے لیے جب کہیں جا رہے ہو، وہاں جاؤ جہاں پر دین صحیح ہو، حقیقت والا دین ہو، اصلی دین ہو. کہاں چلے جا رہے ہو؟ اس شخص کے پاس جاؤ گے جو خود نفسانیت کا شکار ہے، تم بھی نفسانیت میں مبتلا ہو جاؤ. جو خود مصلحت پرستی کا شکار ہے، تم بھی مصلحت پرستی کا شکار ہو جاؤ. اور نفسانیت کہتے کس کو ہے اور کون کسے؟ یا اس آیت میں الہ اثنین کا کیا مطلب ہے؟ دل میں جو ہم نے دو رب، وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیای فرحبون. تو مجھ سے تم ڈرو، تم غیر سے کیوں ڈرتے ہو؟ تم مخلوق سے کیوں روب میں آ جاتے ہو؟ تم مخلوق کی خاطر کیوں کام کرتے ہو؟ کیا یہ اخلاص کے خلاف نہیں ہے؟ اخلاص کے خلاف حق تعالیٰ نے تو یوں فرما دیا کہ دیکھو ہم کہہ رہے ہیں تمہیں. قال اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے دلوں میں دو معبود مت بسا، ایک کے ہو جاؤ. شعر ہے غالباً سرمد رحمۃ اللہ علیہ کا، صوفی شاعر تھے، فارسی میں ہے کہ دو کام میں سے ایک کام کر لو، یا تو اللہ تعالیٰ کے ہو جاؤ یا کوئی اور خدا ڈھونڈ لو، یا تو اللہ کے ہو جاؤ یا کوئی اور خدا ڈھونڈ لو. تو یہ اپنے اعمال کی درستی کی فکر. تم انٹرنیٹ کے اوپر فحش چیزیں دیکھتے ہو، کبھی اصلاح کی فکر ہوئی کہ اپنے کسی شیخ کو لکھیں اور جیسے وہ بتائے کریں؟ یہ ایسا بڑا مرض آج کل ہو گیا ہے، کیا نوجوان، کیا لڑکے، کیا لڑکیاں، کیا شادی شدہ مبتلا ہیں. اور ایسا خراب مرض ہے کہ جاتا نہیں آتا نہیں. بعض حضرات ایسے ہیں جنہوں نے مجھے بعض خط لکھا، علاج پہ عمل نہیں کیا. پھر یہ ایسا مرض ہے کہ یہ لاتا ہے نحوست اور وبال. اکثر ملازمتیں، اکثر لوگوں کی دیکھا کہ روزگار خراب، مصیبتیں آتی ہیں، مالی پریشانیاں بالخصوص اس سے آتی ہیں. نحوس منحوس چیز ہے، ایسی حرکت کرو گے تو اس کا انجام ہی. ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. فرماتے ہیں ہر اپنے بزرگوں کے توسط سے اللہ تعالی نے اسلام اور ایمان کو اور حق کو ہم پر واضح کر دیا، لیکن صحیح علم حاصل کرنے کے بعد اگر عمل صحیح نہیں ہوا تو بڑی محرومی کی. ہمارا یہ ہے کہ ہم بزرگوں سے وابستہ ہو گئے، ہم کو حق معلوم ہو گیا، ہم نے اللہ والوں کو دیکھ لیا اور پھر بھی عمل نہیں. عمل کیا کریں گے بھائی؟ عمل بہت زیادہ نہیں کرنا، اپنا حال کسی اللہ والے کو لکھتے رہو، ہفتے میں ایک، پندرہ دن میں ایک بار، کچھ نہ ہو مہینے میں ایک بار ختم. ایک اپنے گھر میں کتابیں پڑھنے کا معمول بیوی بچوں کے ساتھ ضروری، اس کے بغیر جو ہے تباہی ہے. دینی کتاب جب پڑھ ہی نہیں رہے ہیں تو معلومات ہی جب نہیں تو عمل کہاں سے ہو؟ بنیادی چیز ہے علم، علم دین کا حاصل کرنا اتنا تو فرض ہے، اور اپنے بیوی بچوں کو بتانا فرض ہے، واجب ہے. تو ساری دنیا کو تو کہیں گے ہم جا رہے ہیں اور تبلیغ کرنے اور امر بالمعروف کرنے. ارے اپنے گھر کی خبر لی، اپنے گھر کے بھی عقائد کو دیکھا کیا ہو رہا ہے، بچوں کو دیکھ رہے ہو کیا کر رہے ہیں، ان کو تو راہ راست پہ لاؤ. پھر سب سے پہلے تو اپنے آپ کو لائے تم راہ راست پر. کیا حق تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا خو انفسکم و اہلیکم نارا؟ کہ دیکھو اپنے کو پہلے، خو انفسکم پہلے ہے، اہلیکم بھی بعد میں ہے، اور اہلیکم کے بعد کچھ اور نہیں فرمایا. بس اتنا ہی فرض ہوا، فرض بس اتنا ہی ہوا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. یہ تم پہ فرض ہے، اس کے لیے علم دینا فرض ہے.
بزرگوں کی مجلس ہفتے میں ایک, یہ ضروری ہے. اس کے بغیر انسان رفتہ رفتہ بھٹکتا چلا جاتا ہے. جو کتابیں وہ بتائیں اللہ والے لوگ, ان کو کتابوں کو مطالعے میں رکھو اور اپنے علاج میں لگے رہو. ایک ایک کر کے برائی کو اپنی لو اور شیخ کی خدمت میں پیش کرتے رہو. یہی ہے اعمال کی درستی کی فکر, یہی کرنا ہے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پر ہم سب کا ایمان ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم برحق, کلام الہی برحق. کلام پاک میں عقائد کے معاملے میں تین چیزوں پر زیادہ زور دیا گیا ہے, ایک توحید اور ایک رسالت اور ایک معاد, کہ آخرت میں کیا ہو. اگر ہم نے درست کر لیا ان تینوں کو تو ہماری زندگی اور آخرت کا یہی سرمایہ ہے. فرمایا ہماری زندگی میں تغیرات بے انتہا ہیں اور جتنے تغیرات ہیں سب مشیت الہی کے تحت ہیں. اس میں ہم گفتگو نہیں کرنا چاہتے, جو ہو رہا ہے من جانب اللہ ہو رہا ہے. کوئی بیمار ہے, کوئی پریشان ہے, کوئی بے روزگار ہے, کوئی پریشانی ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, تو تکوینی امور ہے, اس کو کون بدل سکتا ہے. مشیت کا پہیہ ہے, چل رہا ہے. لیکن حق تعالیٰ نے کلام پاک میں آخرت کی بہت اہمیت بیان فرمائی کہ تم کو جانا کہاں ہے. جب تک یہ بات پوری طرح مستحضر نہ ہو جائے کہ ہمیں تو آخر کار وہاں جانا ہے, وہاں کی کیا تیاری ہے, تو ہمارے سارے اعمال اور عبادات بے وزن ہیں کیونکہ اور بے روح ہیں. تم ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں, کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے پڑھو کہ مرنے کے بعد کام آئے. تو اگر تم اس لیے کر رہے ہو تو پھر یہ گناہ کیوں کرتے ہو؟ پھر نامحرموں کو کیوں دیکھتے ہو؟ پھر تصاویر کیوں دیکھتے ہو؟ غصہ کیوں کرتے ہو؟ اگر غصے پر قابو نہیں تو علاج کیوں نہیں کراتے؟ حقوق کو کیوں پامال کرتے ہو؟ 10 سوال کھڑے ہوں گے. جس وقت تم یہ کہو گے کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں, 10 سوال ایک عقل مند آدمی کے ذہن میں کھڑے ہو جائیں گے کہ پھر ہمارا یہ عمل ایسا کیوں, یہ عمل ایسا کیوں, یہ عمل ایسا کیوں, اور میں اس کی اصلاح کیوں نہیں کراتا. وقت گزرتا چلا جا رہا ہے, ایک دن, دو دن, سال گزر گیا, 2 سال گزر گئے, 5 سال گزر گئے, 10 سال گزر گئے, سامنے کے سامنے, اور ہم وہیں جوں کے توں رہ گئے. انا للہ. فرماتے ہیں کہ ایک نظر آپ اپنے اعمال پہ ڈالیے, پھر آپ کے سب اعمال وزنی ہو جائیں گے. اگر کپڑا ناپاک ہے اور رخ بھی قبلے کی طرف نہیں تو ہماری عمر بھر کی نمازیں کیا ہوں گی؟ ضائع ہوں گی. تو پہلے اندازہ تو کرو کہ تم جو کر رہے ہو کس کے لیے کر رہے ہو. ایک ہی معبود ہے یا دو معبود بسائے ہوئے ہیں؟ یہ خسران عظیم ہوگا. ہمارے سارے اعمال آخرت کا سرمایہ ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم کیا کریں, ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں, وظیفہ بھی پڑھتے ہیں, قرآن شریف بھی پڑھ رہے ہیں, فلاں بھی کر رہے ہیں, اس کے باوجود ہم پہ مصیبتیں آ رہی ہیں. تو میں ان کو لکھ دیتا ہوں کہ کیا تم یہ اس سڑی ہوئی دنیا کے لیے کر رہے ہیں؟ کیا گھسایا ہوا دل میں؟ اگر آخرت کے لیے کرتے ہوتے تو یہ سوال کیوں کرتے ہو؟ یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ یہ نماز اور یہ روزہ اور قرآن کی تلاوت, یہ تو آخرت کے لیے ہے نا کہ دنیا کے لیے. اس کا اجر تو آخرت میں ملے گا. اگر تم آخرت کی نیت سے کرتے ہوتے تو یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ پتا یہ چلا کہ آخرت کی تو نیت نہیں, وہی دنیا کی نیت ہے. ہمارے سارے اعمال آخرت کے لیے ہیں, یہ آخرت کا سرمایہ ہے. جن کا ثمرہ جنت ہے یا دوزخ, ہمارے جتنے اعمال صالحہ ہیں وہی انشاءاللہ اللہ کی رضا اور حصول جنت کا باعث بنیں گے. اور ہماری بدعمالیوں اور فسق و فجور کے بدلے میں دردناک عذاب نار ہے. اور ان سب کی تفصیل قرآن و حدیث میں موجود ہے. قانون فطرت جو قانون الہی ہے بدل نہیں سکتا, یہ سب کچھ ہو کر رہے گا. تم اپنے دلوں میں دو معبود بسانا چاہتے ہو, بساؤ. تم دوغلا پن کرنا چاہتے ہو, کرو, لیکن اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. قانون فطرت جو قانون الہی ہے بدل نہیں سکتا. یہاں تو کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو فلاں بزرگ سے تعلق ہیں, اور جب کوئی بوقا آتا ہے کسی شادی کا, کسی اس کا, تو محض نام و نمود کے لیے ہدیے کا لین دین, جو ہدیہ کیا ایک رسم ہوتی ہے, نام و نمود کے لیے خوب بڑھا چڑھا کر دیتے لیتے. قانون فطرت جو قانون الہی ہے بدل نہیں سکتا, یہ سب کچھ ہو کر رہے گا. آنکھیں بند ہوتے ہی تمام بد اعمال تمہارے سامنے آ جائیں گے. اس لیے آخرت کے معاملے میں ہماری غفلت بڑی خطرناک ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ. کتنے مقبول اور کتنے نرم بزرگ تھے, لیکن ڈرا رہے ہیں کہ نہیں ڈرا رہے ہیں؟ ڈرا رہے ہیں, کیونکہ یہ شان ہوتی ہے جو مسلح ہوتا ہے, جو حق پہ ہوتا ہے, اس کی شان یہ ہوتی ہے, وہ ڈراتا بھی. اس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان, بشیر بھی ہیں, نذیر بھی ہیں اپنے بندوں کے لیے. حق تعالیٰ بار بار اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتے ہیں کہ ہم غفور ہیں, ہم رحیم ہیں, ہم شفیق ہیں, ہم مہربان ہیں. تم اچھے اعمال کرو اور برے اعمال سے بچ جاؤ, ان بدعمالیوں کو چھوڑ دو, اگر ارتکاب ہو جائے توبہ اور استغفار کر لو. اب مصیبت یہ ہے کہ اس وقت ہم جس حالت میں ہیں, ہم میں سے اچھے اچھے لوگ ایمان کے ہی لانے پڑیں گے. کیوں؟ اعمال صالحہ. اعمال صالحہ کا سوال تو بعد میں پیدا ہوگا. ہم تو گناہ کو حلال سمجھ بیٹھے کروا. ابھی میں پاکستان میں تھا پچھلی چھٹی میں, اچھے خاصے ماشاء اللہ پرہیزگار متقی اصلاحی تعلق رکھنے والے بزرگوں سے, داڑھی سب کچھ. مجھ کو بتانے لگے کہ ہم لوگ سب خاندان والے مل کر وہاں گئے تھے ویکینڈ پر, کہیں وہ سپر ہائی وے کے اوپر وہ ہے فارم ہاؤسز, فارم ہاؤسز کہلاتے ہیں, وہاں سوئمنگ پول بھی ہوتا ہے. اور انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ سوئمنگ پول تھا عورتوں کے لیے اور عورتیں اس میں نہا رہی ہیں. اب بتائیے, میں نے کہا کہ عورت تو گھر میں رہنے کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت تو گھر میں رکھنے کی, وہ تو نہائے بھی تو ایسی بند جگہ کے اوپر جہاں پہ. یہ کیا طریقہ ہے سوئمنگ پول؟ یہ تو کفار کا طریقہ ہے, تو بے حیائی کی بات ہے. عورتیں وہاں جا رہی ہیں, جم جا رہی ہیں, جم کہتی ہیں جم, عورتوں کے سے کیا مطلب؟ کس قدر بے حیائی پھیل رہی, کن میں پھیل رہی ہے؟ میں جس کا قصہ, ان کا قصہ بتا رہا ہوں, وہ تو بہت ہی داڑھی والے اور بزرگ تعلق رکھنے والے, وہ اس حالت میں ہے. کیا ہے؟ انہوں نے گناہ کو ہی حلال سمجھ لیا. اس تین چیزوں کو گناہ کی پھیری سے نکال دیا. گھر سے باہر نکل کر فارم ہاؤس میں جا کر سوئمنگ پول میں عورتیں نہا رہی ہیں, تیر رہی ہیں, کس قسم کا لباس پہن رہی ہوں گی, مرد نہ بھی دیکھ رہے ہوں تو کون سی یہ حیا کی بات ہے؟ عورتوں کا بھی اس طرح سے حیا تو اصل چیز ہے. حیا گئی تو اسلام گیا, حیا گئی تو ایمان گیا. اس کی بےخونی کر رہے ہیں. اور جو چیزیں سراسری یعنی بالکل صاف گناہ تھیں, اس کو انہوں نے کیا کیا ہے؟ حلال شمار دے رکھا کر رکھا. اس سے ایمان نہیں بچتا. چیز سمجھ لی, سب سے بڑی چیز جس وقت ہمیں کرنے کی ہے اپنے لیے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے. ہم آگے تو جا نہیں سکتے, آگے کیا جائیں گے؟ یہاں خود اپنے اور اپنے اہل و عیال کے ایمان کے لالے پڑے ہوئے ہیں, ہم آگے کہاں سے جا سکتے ہیں؟ اپنی تو خبر لو. ان کے ایمان کے لالے اس لیے پڑے ہوئے ہیں کہ فیشن زدہ ہو کر جو چیزیں حرام تھیں ان کو حلال سمجھ لیا. ہمارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب سے ایک لڑکی نے پوچھا کہ میں ہوائی جہاز میں سفر کرتی ہوں تو نقاب چہرے پہ ہوتا ہے, کھانا وغیرہ آتا ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی آنکھ کھول لوں تاکہ دیکھ سکوں. اب سنیے, حضرت ڈاکٹر رضی اللہ صاحب حق پہ تھے یا نہیں تھے؟ یہ حق پہ تھے. ایسے اتنے بڑے متقی پرہیزگار لوگوں نے جواب دیا کہ آنکھیں کھولنے سے آنکھوں کی حیا ختم ہو جاتی ہے. آج ہمارے اس کی تشجیح اور ہمت افزائی کی جا رہی ہے. دیندار لوگ بے دینوں کا تو بے دینوں چہرے کا پردے کو اڑا کے رکھ دیا ہے. بلکہ چہرے کے پردے کی آپ بات کریں تو آپ شاید ٹیررسٹ سمجھے جائیں گے. آج کل چہرے کے پردے کی بات کرتا ہے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو نابینا صحابی سے پردہ کروایا تو ہم آپ کیا چیز ہیں؟ چہرے کا تو پردہ کروایا تھا, اور کس چیز کا پردہ تھا؟ چہرے کے ساتھ کس چیز کا؟ نابینا صحابی کے اندر کپڑے اتار کے تو آ رہے تھے, نعوذ باللہ, صرف چہرہ ہی کھلا ہوا تھا. اور صاحب ان کو کہا ازواج مطہرات کو کہ تم پردے میں ہو جاؤ, یعنی ان کے چہرے کو بھی نہ دیکھو. تو ازواج مطہرات کو تو منع ہے, کسی مرد کے چہرے کو دیکھے تو عورت کے چہرے کو دیکھنا جائز ہو جائے گا. تو ہمارے ایمان کے لالے نہیں پڑ رہے ہیں کیا؟ اور سے دیکھیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. سب سے بڑی ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے اور اپنے اہل و عیال کے ایمان کو سنبھال لیں. اگر ہم ایمان کے ساتھ چلے گئے تو انشاءاللہ تعالی گناہ بھی بخشے جائیں گے, کیونکہ اللہ تعالی تو ایمان والوں پہ خاص اپنا فضل فرمائیں گے. تو ایمان کو تو سنبھالو. فرمایا اللہ تعالی نے ہم کو بہت سے کبائر سے تو بچا ہی لیا ہے. شراب نہیں پیتے, زنا نہیں کرتے, باتیں پتہ بچ گئے ہیں, جوا نہیں کھیلتے, اس کا ہزار ہزار شکر ہے. اور جنت میں لے جانے والے اعمال بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاف صاف بتلا دیے. اب کوئی مصلحت اندیشی سے نیا اسلام بنا لے, یہ صریحاً کفر ہے. سمجھ لو اچھی, جو تم تغیر لانے کی کوشش کر رہے ہو اسلام میں, اسلام وہی ہے جو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا, جس کو ہمارے بزرگوں نے عمل کر کے دکھایا, جس کو ان کے پہلے والوں نے عمل کر کے دکھایا, صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے, وہ ہے اسلام. تم ایک جدید اسلام لانا چاہ رہے ہو, تم اسلام میں نئی نئی باتیں لے کے آ رہے ہو, چاہے بدعت کی شکل میں ہوں, چاہے یہ ماڈرن قسم کی جو تہذیب ہے اس کو تم گھسا رہے ہو. فرماتے ہیں کون؟ میں نہیں کہہ رہا. مصلحت اندیشی کر رہے ہو, مصلحت ہے یہ آج کل کی, یہ مصلحت ہے. فرمایا آپ کو مصلحت اندیشی سے نیا اسلام بنا لے, یہ صریحاً کفر ہے. ان کے الفاظ ہیں, کتاب سے پڑھ رہا ہوں. یہ مسخ شدہ دماغ والے جو اسلام میں ترمیم چاہتے ہیں, یہ زندقہ ہے, الحاد ہے, بدتینی ہے. آج زمانہ جو کچھ چاہتا ہے اور آج کی سوسائٹی جو پسند کرتی ہے, یہ سب الحاد ہے. مسلمان ہوگا تو اس کی غیرت ایمانی ہوگی, وہ گناہ سے نفرت کرے گا, وہ گناہ سے مانوس نہیں ہو جائے گا, وہ کفار کی چیزوں کو پسند نہیں کرنے لگے گا, وہ کفار کی چیزوں سے اس کو تکلیف ہوگی. کہ من تشبہ بقوم فہو منہم, جس نے کفار کی تشبہ اختیار کیا وہ انہی میں سے ہے. یہ مسخ شدہ دماغ والے, سنیے آپ حضرت ڈاکٹر دیکھیں. الفاظ ہیں. یہ مسخ شدہ دماغ والے جو اسلام میں ترمیم چاہتے ہیں, یہ زندقہ ہے. آج زمانہ جو کچھ چاہتا ہے اور آج کی سوسائٹی جو پسند کرتی ہے, یہ سب الحاد ہے, کفر ہے. ایسے کہنے والے اللہ کے غضب سے نہیں بچ سکتے, تم اللہ پاک سے پناہ مانگو. یہ ہے, یہ تھے حضرت عارفی رحمت اللہ علیہ لوگوں کو ڈرانے والے. آج لوگوں کو ڈراؤ مت, میٹھی میٹھی باتیں کہو, میٹھی باتوں سے کہیں صلاح ہوتی. ہمارے حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کا شیخ ٹرا نہ ہو اس کی اصلاح نہیں. بھائی جب تک کہ سختی نہیں ہوگی اصلاح کہاں سے ہوگی؟ لاڈ پیار کی عادت ہے. ہمارے حضرات ایسے نہیں تھے. فرمایا دراصل آج کا نوجوان سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حالات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناواقف ہے. خدا کے لیے قوت ایمان کی حفاظت کے لیے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ. جب تک تم اللہ پاک کی حرام کی ہوئی چیزوں سے اجتناب نہ کرو گے, کوئی صورت عذاب دوزخ سے بچنے کی نہیں. ایسا نہ ہو کہ ایمان پر ضرب آ جائے. آج شامت اعمال ہم پر مسلط ہوتی جا رہی ہے. آج کے معاشرے کا نقشہ ہم کئی دفعہ کھینچ چکے ہیں. عورتوں کی بے پردگیاں, عدالتوں کی ناانصافیاں, دفاتر کی حق تلفیاں, بازاروں کی فریب کاریاں جو دھوکہ پہ چل رہا ہے, تعلیم گاہوں کی بے حیائیاں, ہسپتالوں کے مظالم, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. اللہ پاک کے احکام کبھی ایسے نہیں رہے جو کسی زمانے میں بندوں کے لیے برداشت کے قابل نہ ہوں. اللہ تعالیٰ نے کبھی ایسی چیز کا مکلف ہی نہیں کیا. ایک نظر ڈالو جتنی حرام چیزیں ہیں, یعنی سنیے آپ کون کہہ رہا ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, مجھے نہ کہنا, میں آپ کو ایک ایسے اللہ والے کا کی کتاب سے پڑھ کے سنا رہا ہوں. اگر ابھی بھی عقل نہ آئے تو کب آئے گی؟ ایک نظر ڈالو جتنی حرام چیزیں ہیں, یعنی راگ راگنیاں, فوٹو, آج فوٹو کو حلال کر دیا ہے. اب کا کیا خیال ہے کہ انٹرنیٹ کی مجھے تصویریں آ رہی حلال ہیں؟ کہو کہ ہاں ٹھیک ہے, گنہگار, خطا کار, اس کو جائز نہ کہو. جائز کہنے سے بہت ممکن ہے تمہارا ایمان ختم ہو جائے. یہ معاملہ نامعمولی نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات فرمائے اور تم کوئی اور بات کہو, ایسی بات کے تو قریب بھی مت جاؤ کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت بن جائے, مسلمان اور ان کے خلاف کہے. کیا کہنے حضرت؟ راگ راگنیاں, فوٹو, مغربی طرز زندگی, ریڈیو, ٹیلی ویژن, ان سب چیزوں سے تم بچ سکتے ہو. آج کو جائز کر دیا ان چیزوں کو, اسی لیے میں آپ کو اتنی پرانی کتاب سے سنا رہا ہوں. ابھی ان کو انتقال ہوئے کتنے دن ہوئے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ اسلام جو ہم حضرت کے زمانے میں دیکھتے تھے, سنتے تھے, پڑھتے تھے, آج کہاں سے وہ سب چیزیں جن کو وہ حرام کہا کرتے تھے آج کیسے حلال ہو گئیں؟ کون سی حدیث بدل گئی, یا کون سی قرآن کی آیت بدل گئی, یا کون سی فقہ بدل گئی, یا کون سے ہمارے اولیاء بدل گئے, ان کی تاریخیں بدل گئیں, ان کی کتابیں بدل گئیں, کہاں پہ تبدیلی آ گئی؟ جو تم نے ان چیزوں کو جو حلال کہی, حرام کہی جاتی تھیں, اور ڈنکے کی چوٹ پہ ہمارے سارے اہل اللہ اس کو, اور علماء اکرام, علماء حق ماشاء اللہ اس زمانے کے, اس کو حرام کہتے تھے, تم اس کو آج حلال کہتے ہو؟ کیا بدل گیا؟ نہ تم بدلے, نہ ہم بدلے, نہ دل کی آرزو بدلی. میں کیسے اعتبار انقلاب آسماں کر لوں؟ یہ واہمہ ہے تمہارا کہ نماز بھی پڑھ لی اور گانا بھی سن لیا, ٹی وی بھی دیکھ لیا, خدا بھی خوش, شیطان بھی راضی. یہ ہے وہ جس کی وجہ سے میں نے یہ آیت آج اللہ میں نے دل میں ڈال دی. وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, خود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دو معبود مت بناؤ, بس ایک معبود وہی ہے. فَإِيَّا فرحبون, بس تو تم مجھ سے ہی ڈرا کرو. کس سے ڈرتے ہو؟ کس کو خوش کرنے کی کوشش کرو؟ یہ نہ کرو کہ اللہ اور شیطان کو ایک ساتھ راضی کرو, یہ نہ کرو. شیطان کو تو جہنم میں دھکیلا جائے گا. تم اپنی آنکھ بند کر کے اس کی پیروی نہ کرو کہ تم بھی اس کے ساتھ جہنم میں دھکیل دیے جاؤ. جو لوگ ساری زندگی دین اور بے دینی کی کشمکش کے مابین چلا کرتے ہیں, انٹرنیٹ کے اوپر تصویریں بھی دیکھ لیں, نامحرم سے باتیں بھی کر لیں, انگریزوں کا شعار, کفار کا شعار اس کو فخر سمجھنے لگ گئے, کفار کی باتوں میں فخر محسوس کرتے ہیں, نام و نمود کی باتوں میں فخر محسوس کرتے ہیں, یہ ہے. یہ تم نے اپنی زندگی کیا کر لی, دین اور بے دینی کی کشمکش کے مابین تم ہو گئے. بھائی ایک کے ہو جاؤ, اس لیے کہتے ہیں یا تو اللہ کے بن جاؤ یا کوئی اور خدا ڈھونڈ. دو معبودوں کو کیوں بساتے ہو دل میں؟ کب تم اللہ والے بنو گے؟ کب وقت آئے گا؟ پچھلی مرتبہ تھا وہ آئے تھے, کب وہ وقت آئے گا کہ جب تمہارے دل نرم پڑ جائیں گے اور تم اللہ والے ہو جاؤ گے؟ جو لوگ ساری زندگی دین اور بے دینی کی کشمکش کے مابین چلا کرتے ہیں, موت کے وقت جب نزع کا عالم ہوتا ہے, شیطان آ کر انہیں بے دینی کی طرف راغب کرتا ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں بیج بو چکا ہوں, اس کے دل میں دو معبود ہیں, میں اس وقت میں وہ اس کو کافر بنا کے چھوڑوں گا, چنانچہ مرتے وقت وہ کافر بنا دیتا ہے. تم اس معبود کو پہلی نجات حاصل کرو, اپنے نفسانیت کو ختم کرو, اللہ کے بن جاؤ, بزرگوں کے طریقے پہ ہو جاؤ, یہ پرانے طریقے دقیانوسی ہیں تمہاری نظر میں, لیکن یہی ایک راستہ ہے. اس کو دقیانوسی تم نے کہا تو تمہارے ایمان کی خیر نہیں, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. فیشن عورتوں میں بھی مردوں میں بھی, ہمارے حضرت قاضی رحمت اللہ خان صاحب ہمارے بہت ہی ہم لوگ ان کے احسان مند ہیں, ہمارے محلے کے امام, بہت چیزیں سکھائیں, علل اعلان بدعتوں کو انہوں نے توڑا, ختم کیا, محلے سے ڈرتے نہیں تھے, تو وہ کبھی کبھی یہ شعر پڑھا کرتے تھے. عورتوں میں فیشن کا زیادہ رواج ہوتا ہے, عورتیں تو اس آیت سے ڈریں کیا دل میں بسایا ہوا ہے, وہ کہتے تھے کہ یہ فیشن کے بارے میں نہیں, وہ کہتے تھے فیشن سے میں مر گئی ہوں, فیشن سے میں مر گئی ہوں, میں تو انگریزی پڑھ گئی ہوں, ارے فیشن سب الہاد ہے, بددینی ہے, تم نے محض اس لیے کہ مخلوق تم کو کم نہ سمجھے تم نے ویسا ہی لباس سلوا لیا, یہ کیا ہے, کیوں تم مخلوق کسے ڈرتے ہو؟ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ, تم تو مجھ سے ڈرو, حق تعالیٰ فرماتے ہیں, تم تو مجھ کو میرے سامنے, یہی دین جس کو تم دقیانوسی آج کل کہتے ہو نعوذ باللہ, وہ دین ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا, جس کو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ نے اردو زبان میں پیش کر دیا, ہوشیار ہو جاؤ, یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہوگا موت کے وقت, یہ مختصر زندگی ختم ہو رہی ہے اور ابدی زندگی شروع ہو رہی ہے اور ابدی زندگی شروع ہو رہی ہے, اور عمل اور رد عمل کا معاملہ جاری ہے, ابھی مہلت ہے, ہوشیار ہو جاؤ اور کبائر کو ترک کرو اور توبہ کرو اور اپنے ایمان کو بچاؤ. فرماتے ہیں جس گھر میں یہ چار چیزیں ہوں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. یہ رائج الوقت کبائر فرما رہے ہیں, موت کے وقت تو کیا کسی بھی وقت فرشتے نہیں آئیں گے اس گھر میں. ایک تصاویر اور گانے بجانے کا سامان جہاں ہوگا, دوسرے کتا جہاں ہوگا, تیسرے ننگے سر والی عورت, چوتھے جس کو غسل کی حاجت ہو. فرمایا تصاویر آج کا فتنہ ہے, جہاں جائیے بڑے بڑے بورڈ, نیم برہنہ عورتوں کی تصاویر, اور ہم آپ داڑھی رکھ کر برہنہ تصاویر انٹرنیٹ کے اوپر. کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں آتی, شرم آتی ہے, اولاد والے ہو, بعض پوتے پوتی اور نانے نانی والے, کیا دیکھتے ہو, ایسی چیز کو ہاتھ ہی کیوں لگاتے جس کے اوپر یہ فحاشی آ رہی ہے, تم دیکھتے ہو نیم برہنہ عورتیں موجود ہیں اور تمہارا دل چاہتا ہے ان خبروں کو پڑھنے کا, پھر اسی کے شہزاد, وہی ٹیلی ویژن, وہی انٹرنیٹ, وہی خبریں, وہی اخبار, وہ تم کو پسند ہے, یہ کفار و فساق کیوں یہ خبریں دیکھتے ہو؟ جب تم ان کی خبروں پہ جاتے ہو ان کی تقویت ہوتی ہے, ان کا بزنس گرم ہوتا ہے, ان کے پیسے بڑھتے ہیں, تمہارے ایک کلک سے تم ان کی تقویت کا باعث بن رہے ہو, لیکن چھوڑ نہیں سکتے, کیوں؟ تم نے دو معبودوں کو اپنے دلوں میں بسا رکھا ہے. یہ تو میں داڑھی والوں کا حال بتا رہا ہوں جو بظاہر متقی ہیں, اور متقی ہیں واقعی, بہت سی چیزیں ان کی متقیوں کی ہیں, لیکن یہ حال ہے. فرماتے تصاویر آج کا فتنہ ہے, نیم برہنہ عورتوں کی تصاویر. اسلام میں مسلم اور مومن عورت کو تو وہ درجہ حاصل ہے جو حوروں کو بھی نہیں. آج وقار نسوانیت کو اس قدر پامال کیا جا رہا ہے کہ ہر جگہ وہ تصاویر اپنے معاشرے میں اڑیاں کر دی گئیں, اور ہر طرف فرشتوں اور انسانوں کی طرف سے لعنتیں ان پر برس رہی ہیں. شیطان کہتا ہے, یہ مجھے شیطان آ گیا تھا حضرت کے پاس بخار میں تھے, ابلیس کہنے لگا کہ آپ ماشاء اللہ یہ ہیں فلاں ہیں, آپ ایسا کیجئے کہ میری سوالیں لکھ دیجیے. لاہور اللہ قوت پڑھا تو چلا گیا. تو شیطان کہتا تو اس نے یہ بات بھی کہی تھی جو اب حضرت فرما رہے ہیں. یہ جو کہہ رہے نا شیطان کہتا ہے, یہ شیطان آ گیا تھا اور اس نے یہ بات کہی تھی. وہ شیطان کہتا ہے کہ میں نے خود اتنا سوچا بھی نہ تھا جتنا انسان نے عورت کو اس طرح برہنہ کر کے بے حیائی اور بےغیرتی کے درجہ کمال تک پہنچا دیا. خدا معلوم یہ کمال کہاں تک پہنچے گا. شیطان یہ کہتا ہے کہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے, لیکن وہ تو مجھ سے بھی آگے بڑھ گیا, یہ اشرف المخلوقات ہے, نیم برہنہ تصویروں کو دیکھ رہا ٹیلی ویژن پہ, اس کے اوپر انٹرنیٹ کے اوپر. بھائی اولاد والے لوگ, اولاد والے لوگوں کو تو شرم آنی چاہیے, ذرا شرم نہیں ہے, رہایا نہیں ہے, اب باپ ہیں یا عورتیں ہیں. آج کل تو لڑکیوں کو دے دیا گیا ہے یہ موبائل اور اسکائپ, اس کے اوپر اسکائپ پر آپ کی بیٹی کا یا آپ کے بیٹے کا کس سے تعلق ہے آپ کو کچھ پتا نہیں, لیکن اس پہ کسی کی بھی برہنہ تصویر جو چاہے جس کو دکھا دیں, کیا مشکل ہے اس میں, کیا مشکل ہے اس میں بتائیے. آپ نے کہا بچے نے امتحان پاس کیا, اس کو موبائل لا کے دیں, اس کے بعد وہ کیسے بچ سکتا ہے؟ نوجوانی آپ کی نہیں گزری, کیا باپ کو اپنی نوجوانی کا یاد نہیں ہے, کیا کیا نہیں کیا, تو اپنے بیٹے اور بیٹی کے بارے میں اتنے آپ معصوم بن گئے؟ کیا نفس و شیطان بدل چکے ہیں؟ کیا سمجھا ہوا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ مجھ سے کتنے ہی وہاں پہ ایک عالمہ ہے, انہوں نے شکایت کی, ان کو حلال بتاتی ہیں عورتوں کے, وہ کرتی ہیں, ان کی تعلیم کرتی ہیں, انہوں نے کہا کہ 90% یہ اثرت ہے الا ماشاء اللہ, اکا دکا کوئی ہوگا لڑکی جو کہ فحش چیزوں میں مبتلا نہ ہو. یہ حال ہے آج کل. کیوں؟ باپ خود مبتلا ہے. جب باپ مبتلا ہے تو وہی چیز بیٹے تک پہنچے گی, بیٹی تک پہنچے گی, وہ کر کے رہے. اس میں خاصیت ہے, کرو تم. لیکن جب بیٹا کرے تو پھر تم سب جاؤ گے, کیونکہ تم کو اپنا عکس نظر آئے گا, تم کو تمہارا عکس نظر آئے گا, اللہ تعالیٰ دکھائیں. تو اس وقت تم غصے سے آپ ایسے باہر ہو جاؤ. اس وجہ سے نہیں کہ بیٹا ایسا کر رہا ہے, وہ تم بھی کرتے تھے. اس وجہ سے کہ تم کو اپنا عکس نظر آئے گا, منہ چڑھاتا ہوں. کیوں ان چیزوں میں پڑھتے ہو؟ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی. سوچنا یہ ہے کہ اب ہم کریں کیا. بس وہ کریں جو ہمارے اختیار ہے. قیامت یہ ہے کہ علم دین نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان باتوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. اس لیے نہ ترک کا ارادہ نہ توبہ کی توفیق. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے اعلان کر دیا ہے, اگر گناہ نہ چھوڑو گے اور توبہ نہ کرو گے تو تم دنیا میں بھی خمیازہ بھگتو گے اور آخرت میں بھی. دیکھ تو رہے ہو کہ شامت اعمال سے کون بچا ہوا ہے. جتنی تمہارے اوپر مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں سب تمہارے اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے. کیا غصہ گناہ نہیں ہے؟ حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, لیکن کرتے ہیں اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. افسوس, اپنے کو جب حق بجانب سمجھ لیا غصہ کر کے, تو غصے کو حلال کی فہرست میں کیا شامل کرنا چاہتے ہو؟ حق بجانب کے شرمندہ کیوں نہیں ہوتے, نادم کیوں نہیں ہوتے؟ تم نے غصہ کیا, تم نے گھناؤنی چیز کی, چاہے بیوی پہ کیا, چاہے بچے پہ کیا, تم نے خراب چیز کی, تم نے گناہ کبیرہ کیا. لیکن کس کو ہوش ہے؟ دیکھ تو رہے ہو تم شامت اعمال سے کون بچا ہوا ہے. اول تو اپنے گھر میں تصاویر والے اخبار نہ لاؤ. اب اخبار کہاں ہے؟ اب تو ایک چھوٹا سا موبائل ہے, اس میں سب کچھ آتا ہے. اگر لاتے ہو تو اس کو پڑھ کر جلا دو, کیونکہ اس میں قابل احترام باتیں بھی لکھی ہوتی ہیں. اگر تم نے اس کو ردی میں فروخت کر دیا تو وہ پڑیوں میں بند کر پھر سڑکوں پہ, اور اس بربادی میں تمہارا ہاتھ بھی ہوگا. اور آج کل اچھے اچھے دیندار لوگ بھی ریڈیو ٹیلی ویژن گھروں میں رکھتے ہیں اور تعویلات پیش کرتے ہیں کہ اس میں تلاوت اور دین کی باتیں بھی تو آتی ہیں. اور بعض کہتے ہیں, سن لیجیے آپ, بعض کہتے ہیں کہ محلے میں دوسرے مکانوں میں بچے چلے جاتے ہیں, ان کی خوشنودی اور حفاظت کے لیے ہم نے یہ منگوایا ہے. یاد رکھو, حضرت کے الفاظ ہیں, یہ حضرت کے الفاظ ہیں, یاد رکھو, یہ تصاویر دیکھنے اور رکھنے والے,
ان کے بارے میں حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا ہے, یہ بہتر ہے کہ آپ خود دیکھ لیں. کتاب کا نام آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ سوانح اور تعلیمات حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ ہے, جس کو مرتب کیا ہے سید ریاض الدین صاحب نے اور چھپوایا ہے ادارت المعارف کراچی نے, 494 کی پانچویں اور چھٹی لائن پہ. آپ خود ملاحظہ فرما لیجئے, یہ اتنی سخت بات حضرت نے ان لوگوں کے بارے میں کہی ہے کہ عبرت کی بات ہے, ہمیں ڈرنا چاہیے.
کہتے ہیں کوئی بات ہے غیر وعدے, تو یہ کس چیز کی طرف ہم چل رہے ہیں؟ داڑھی رکھ کر, رکھنے سے اوپر پیجامہ کر کے, نفلیں اور تہجد کر, ان باتوں کی وجہ سے فضاؤں میں ہر وقت لعنت برستی رہتی ہے, چاہے ہم اس کو محسوس کریں یا نہ کریں. عورت کا ہر وقت سر ڈھکے رہنے میں کیا قباحت ہے؟ کھلے سر والی عورت پر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں. چھوٹی بچیوں کو ابھی سے عادت ڈالو سر ڈھکنے کی, اور مخلوط تعلیم نے جو زہر گھول دیا ہے اس کے اثر سے ہمارے معاشرے میں محرم و نامحرم کا فرق ہی اٹھ گیا, لیکن اس لعنت سے ہم بچ نہیں سکتے. آج مقدس اور دیندار لوگ دیکھیے, وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین, یہ ہیں مقدس اور دیندار لوگ. آج مقدس اور دیندار لوگ بھی اپنے گھروں میں بالغ اور نابالغ لڑکیوں کو میک اپ سے نہیں روکتے, مخلوط تعلیم سے نہیں روکتے. کیا دین اسی کا نام ہے کہ اس میں ان کبائر کو بھی شامل کر لیا جائے اور پھر بھی وہ پاک رہے؟ کہاں چلا گیا ہے تمہارا دماغ؟ حدیث شریف میں ہے, قیامت کے قریب عورتیں اپنے بال اس طرح بنائیں گی جیسے اونٹ کے کوہان. یہ اور ناخنوں کا بڑھا لینا, اپنے آپ کو چڑیل بنا لینا, ہر ہفتے ناخن کو بنانا ضروری ہے, سنت ہے. اور سنت سے کراہت اپنے ایمان کی خیر بنانا ہے. اور 40 دن کے بعد اگر 40 دن تک کسی نے ناخن نہیں بنایا تو اس کی تو خیر نماز پتہ نہیں ہوتی ہے نہیں ہوتی. فرمایا کہ آج وہ عذاب ہر جگہ نمودار ہو رہا ہے, تعویلات کرنے سے جنت اور دوزخ نہیں بدل سکتا. ہم کو آپ کو کون سمجھائے؟ اب خود ہی پناہ ڈھونڈیے ورنہ ہم تباہ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ہم نے بڑی شان والا رسول بھیجا, وہ ایسے شفیق اور ایسے رحیم ہیں جو ہر وقت توبہ و تلافی معافات کی راہ دکھلاتے ہیں. پھر دوسرا رخ بھی بتلایا کہ اے حبیب, ہم کو ان سب کی پرواہ نہیں, ہم ان کو پھینک دیں گے جہنم. ارے کچھ تو لاج رکھ لو امتی ہونے کی, صریحاً خلاف ورزی کرتے ہو دین کی، پھر درود بھی پڑھتے ہو، سجدے بھی کرتے ہو، دین کی عظمت محبت کچھ نہیں، تم فریب دیتے ہو اپنے آپ کو، یہی ہے۔ بس دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس معاشرے اور ماحول کے وبال سے بچنے کی قوت عطا کرے، یا اللہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں، اور یا اللہ ہم کو دین پر استقامت عطا فرمائے۔
آمین، اللہم آمین، بحق سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔